बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता भी नोट फरमा लें, ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین، اب ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سنیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں، اور بزم دوستاں کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ. سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات اور ویانا مذاکرات سمیت اہم ترین بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے مذاکرات کے عمل میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند روز کے وقفے کے بعد مذاکرات جاری رکھے جائیں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کی معاشی تباہی کے اثرات پڑوسی ممالک پر پڑیں گے، لہذا کابل کی فوری امداد کی ضرورت ہے. ہندوستان میں وزیر مملکت برائے داخلہ امور کے استعفے کے مطالبے کے سلسلے میں آج بھی پارلیمنٹ میں شدید ہنگامہ ہوا ہے. اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر کے ہر قسم کی نسل پرستی کی مذمت کی ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے اپنے ٹیلی فونی رابطے میں دو طرفہ تعلقات اور ویانا مذاکرات سمیت اہم ترین بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایران اور چین کے وزرائے خارجہ کے ٹیلی فونی رابطے میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ویانا مذاکرات میں چین کی جانب سے ایران کی حمایت کیے جانے کی قدردانی کی اور مذاکرات کے عمل کو مجموعی طور پر مثبت قرار دیا. تاہم مغربی فریقوں کی جانب سے ویانا میں کسی قسم کی جدت عمل کے فقدان پر کڑی نکتہ چینی کی. اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ خبروں کے بعد پیش کی جائے گی. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے مذاکرات کے عمل میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند روز کے وقفے کے بعد مذاکرات جاری رکھے جائیں گے. ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ دیگر وفود سے صلاح و مشورے کے بعد یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ اور ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر اینریکے مورا سے ملاقات انجام پائی ہے۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے کہا کہ اس ہفتے اچھی پیش رفت ہوئی اور آج مشترکہ کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، پھر چند روز کے وقفے کے بعد مذاکرات کو جاری رکھا جائے گا۔ ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس آج ہو رہا ہے، جس میں ایران، یورپی یونین اور گروپ 4+1 کے سینئر مذاکرات کار شرکت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کی سربراہی ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ اینریکے مورا کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا یہ دور گزشتہ ہفتے جمعرات کو شروع ہوا تھا اور مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بعد تمام وفود نے متن اور اختلافات کم کرنے کی کوشش پر کام شروع کر دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کی معاشی تباہی کے اثرات پڑوسی ممالک پر پڑیں گے، لہذا کابل کی فوری امداد کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے بارے میں او آئی سی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کی فی الفور مدد نہ کی گئی تو انسانی بحران میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی معاشی تباہی کے اثرات پڑوسی ممالک پر بھی پڑیں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن خطے اور دنیا کے مفاد میں ہے اور ذرا سی غفلت پورے خطے کو متاثر کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان پر توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور او آئی سی کا اسلام آباد اجلاس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ یہ اجلاس طالبان کے لیے بین الاقوامی برادری کی تشویش کو دور کرنے کا ایک موقع ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز پاکستان کی میزبانی میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کا ہنگامی اجلاس ہونے والا ہے، جس کا ہدف پاکستانی عہدیداروں نے افغانستان کو انسانی المیے سے باہر نکالنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اس اجلاس میں طالبان حکومت کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مشن نے نصیر احمد فائق کو اقوام متحدہ میں افغان مشن کا ناظم الامور مقرر کر دیا ہے۔ نصیر احمد فائق اقوام متحدہ میں افغان مستقل نمائندے غلام محمد اسحاق زئی کی جگہ سنبھالیں گے۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مشن نے نصیر احمد فائق کو اقوام متحدہ میں افغان مشن کا ناظم الامور مقرر کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں افغان مشن نے جاری بیان میں کہا ہے کہ نصیر احمد فائق اقوام متحدہ میں افغانستان مستقل مشن کی قیادت کریں گے۔ افغان مشن اقوام متحدہ کے حکام اور رکن ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج لاہور تیسرے، پڑوسی ملک افغانستان کا دارالحکومت کابل پہلے اور ہندوستان کا دارالحکومت دہلی دوسرے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کابل کی فضا آج انتہائی آلودہ رہی اور یہ شہر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ اس فہرست میں دہلی دوسرا اور لاہور تیسرا آلودہ ترین شہر رہا۔ اس فہرست میں نیپال کا دارالحکومت کاٹھمانڈو چوتھے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی آلودگی کے حوالے سے پاکستان کے سلسلے میں کی گئی درجہ بندی میں بہاول پور پہلے، فیصل آباد دوسرے اور ملتان تیسرے نمبر پر ہے۔ اس فہرست میں ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی 10 نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی درجہ بندی کے مطابق 151 سے 200 درجے تک آلودگی مضر صحت ہوتی ہے، جبکہ 301 سے زیادہ درجہ خطرناک بتایا جاتا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں وزیر مملکت برائے داخلہ امور کے استعفے کے مطالبے کے سلسلے میں آج بھی پارلیمنٹ میں شدید ہنگامہ ہوا اور پھر اجلاس کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ہندوستان میں کانگریس سمیت حزب اختلاف کی کئی جماعتوں کے اراکین نے آج پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں وزیر مملکت برائے داخلہ اجے کمار مشرا کے استعفے کے مطالبے کے سلسلے میں شدید ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی پہلے دوپہر تک اور پھر پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے جیسے ہی وقفے سوالہ شروع کیا تو حزب اختلاف کے کئی اراکین وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے استعفے کے مطالبے کے سلسلے میں ہنگامہ کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے اور ہنگامے کے درمیان اسپیکر نے وقفے سوالات چلانے کی کوشش کی۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ وقفے سوالات بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے تمام اراکین اپنی اپنی جگہ پر جائیں اور ایوان کو چلانے میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ نعرے لگانے اور تختیاں لہرانے کی نئی روایت کی شروعات ہو رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس دوران اجے مشرا کے استعفے کے مطالبے پر ہنگامہ بڑھنے لگا اور ایوان کی کارروائی آخرکار پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ امور کے بیٹے پر دھرنا دے رہے کسانوں کو گاڑی کچلنے کا الزام ہے، جبکہ حال ہی میں خود وزیر مملکت نے بھی نامہ نگاروں کی توہین اور ان کے ساتھ گالی گلوچ کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کے نائب سربراہ اور قومی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری کاظم غریب آبادی نے کینیڈا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صوبہ کیوبک میں سرکاری مقامات پر مذہبی نشانیوں اور حجاب کے استعمال پر پابندی کا قانون منسوخ کرے۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق کاظم غریب آبادی نے جمعرات کے روز اپنے ٹویٹر پیج پر کینیڈا کے صوبہ کیوبک کے ایک اسکول میں تیسری جماعت کی ٹیچر محترمہ فاطمہ انوری کو حجاب پہننے کے باعث اسکول سے نکالے جانے کی خبر پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری نے لکھا ہے کہ کینیڈا کی وفاقی حکومت کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے اور محترمہ انوری کی حمایت میں اخراج کے خلاف بڑے پیمانے پر ہونے والے احتجاج اور اس امتیازی قانون کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ریاستی قانون کو سرکاری مقامات پر مذہبی علامات اور حجاب کے استعمال پر پابندی کو منسوخ کرنا چاہیے۔ یمن کے صوبے مارب کی مکمل آزادی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور اس درمیان جارحہ سعودی اتحاد نے اس صوبے میں جنگ بندی کی اپیل کر دی ہے۔ سعودی اخبار روزنامہ عکاظ نے جمعرات کو رپورٹ دی ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے حوالے سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ مذکورہ ممالک نے اپنے بیان میں، جو میڈیا ذرائع کی یمن کے صوبے معارب کی مکمل آزادی نہایت قریب ہونے کے بارے میں سامنے آنے والی رپورٹوں کے ساتھ ہی سامنے آیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ انہیں یمن کی خراب انسانی صورتحال پر تشویش ہے اور فوری جنگ بندی کی سخت ضرورت ہے۔ سعودی عرب کی سرکردگی میں شامل جارح اتحاد کا یہ دعویٰ ایسے حالات میں سامنے آیا ہے کہ یمن کے مختلف علاقوں پر جارح سعودی اتحاد کے گزشتہ روز کے حملوں کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے، جن میں کئی بچوں سمیت متعدد یمنی شہری شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ جارح سعودی اتحاد نے یمن پر اپنی تازہ جارحیت میں الجوف، معارب، تائز، الحدیدہ اور سعدہ صوبوں کو متعدد مرتبہ شدید بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ نے آج رپورٹ دی ہے کہ صوبہ معارب کے الوادی ضلع کے البلق علاقے کو 23 بار، اسی صوبے کے سروا ضلع کو 3 بار، صوبہ تائز کے ضلع مقبنہ کو 2 بار اور صوبہ الجوف کے خرم ضلع کے ایک سرکاری کمپلیکس پر 4 بار بمباری کی گئی۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی بمباری کے بعد صوبہ الحدیدہ کے ضلع حیث میں ایک حاملہ خاتون اور ایک بچہ شہید اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ صوبہ الحدیدہ کے الجراحی ضلع کو بھی 5 بار فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 3 بچے زخمی ہوئے ہیں اور 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ سن 2015 سے یمن پر جارحانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بحری، بری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ یمن میں سعودی اتحاد کی بمباری اور جارحانہ حملوں کے باعث اب تک لاکھوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ افراد بے گھر اور در بدر ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر کے ہر قسم کی نسل پرستی کی مذمت کی ہے۔ نسل پرستی مخالف یہ قرارداد روس سمیت 30 ممالک کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ جنرل اسمبلی کے 130 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور 2 ملکوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالے، جبکہ 49 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ روس کی مجوزہ قرارداد نازیزم اور نیو نازیزم اور نسل پرستی کی نئی شکلوں کے جنم لینے، نسلی امتیاز، بیگانہ ہراسی اور عدم برداشت پر منتج ہونے والے دیگر تمام رویوں کے خلاف جد و جہد کے سلسلے میں پیش کی گئی ہے۔ اس قرارداد میں رکن ممالک سے اپیل کی گئی ہے کہ قانون سازی سمیت مناسب طریقوں سے ہر قسم کی نسل پرستی کا سدے باب کریں۔ مختلف فلسطینی گروپوں نے نابلس آپریشن پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے غاصب صہیونیوں کے جرائم کا فطری جواب قرار دیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے آج غرب اردن میں واقع نابلس میں غاصب صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کی دلیرانہ کارروائی کی مبارکباد پیش کی۔ حازم قاسم نے کہا کہ اس کارروائی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ جب تک غاصب صہیونی فوجی اور انتہا پسند صہیونی آباد کار پورے فلسطین سے باہر نہیں نکل جائیں گے، اس وقت تک فلسطینی عوام اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ تحریک حماس کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ غرب اردن میں استقامت و ایثار کا جذبہ فلسطینی عوام کی کامیابی، آزادی اور وطن واپسی کا ضامن ہے۔ دریاسنا جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق عز الدین نے کہا ہے کہ نابلس آپریشن فلسطینی عوام اور قیدیوں کے خلاف غاصب صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے بعد انجام پایا ہے اور تحریک استقامت غاصبوں کے جرائم کا جواب دے گی۔ فلسطینی استقامتی گروپوں نے بارہا صہیونی حکومت کو انتباہ دیا ہے کہ تحریک استقامت ہمیشہ صہیونی حکومت کے حملوں کا جواب دے گی اور ہر وہ طرح کے حملے کا مقابلہ کرنے میں ایک لمحے کی بھی اور وہ ہر طرح کے حملے کا مقابلہ کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گی۔ برطانیہ نئے کورونا ویریئنٹ اومیکرون کے 2 لاکھ مریضوں کے ساتھ جنوبی افریقہ سے آگے نکلتے ہوئے دنیا میں اس وائرس کا مرکز بن گیا ہے۔ فارچیون نیوز کے مطابق ایسٹ اینگلیا یونیورسٹی کے پروفیسر پال ہینٹر کا کہنا ہے کہ اومیکرون برطانیہ میں جنوبی افریقہ سے کہیں زیادہ رفتار کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ادھر برطانوی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کووڈ کے مریضوں میں 20% افراد اومیکرون میں مبتلا پائے گئے ہیں، جبکہ لندن میں اومیکرون کا تناسب 44% تک پہنچ گیا ہے۔ برطانیہ کے قومی ادارے صحت نیشنل ہیلتھ سروسز نے اومیکرون وائرس کو ملک گیر خطرہ قرار دے دیا ہے۔ این ایچ ایس نے اسپتالوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 2 لاکھ نئے مریضوں کو داخل کرنے کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائیں اور ایسے مریضوں کو ڈسچارج کر دیا جائے جن کا اسپتال میں رکھنا ضروری نہیں ہے۔ برطانیہ کے قومی ادارے صحت نے ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ایک بار پھر فوج سے مدد طلب کر لی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں اب سماعت فرمائیں ایک اہم خصوصی رپورٹ۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے اپنے ٹیلی فونی رابطے میں دو طرفہ تعلقات اور ویانا مذاکرات سمیت اہم ترین بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایران اور چین کے وزرائے خارجہ کے ٹیلی فونی رابطے میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ویانا مذاکرات میں چین کی جانب سے ایران کی حمایت کیے جانے کی قدردانی کی اور مذاکرات کے عمل کو مجموعی طور پر مثبت قرار دیا۔ تاہم مغربی فریقوں کی جانب سے ویانا میں کسی قسم کی جدت عمل کے فقدان پر کڑی نکتہ چینی کی۔ اس گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے موسم سرما کے بیجنگ اولمپک کا امریکہ اور یورپی ملکوں کی جانب سے سفارتی بائیکاٹ کیے جانے کی شدید مذمت کی اور قوی امید ظاہر کی کہ ان کھیلوں کا کامیاب انعقاد ہوگا، اور ساتھ ہی کہا کہ اولمپک سے متعلقہ تقریب میں ایرانی حکام شرکت کریں گے اور ایرانی کھلاڑیوں کا دستہ بیجنگ پہنچے گا۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ کے ٹیلی فونی رابطے میں فریقین نے تہران اور بیجنگ کے دو طرفہ تعلقات و مسائل اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان قریبی رابطے اور صلاح و مشورے نیز بین الاقوامی سطح پر دونوں ملکوں کے مشترکہ موضوعات پر بھی گفتگو کی۔ اس گفتگو میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو اسٹریٹجک قرار دیا اور کہا کہ بیجنگ تہران کے ساتھ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے ایران کے موقف کی قدردانی اور حمایت کرتے ہوئے بڑی توسیع پسند طاقتوں، خاص طور سے امریکہ کی انانیت و یک طرفہ پسندی کے مقابلے میں ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ تعاون و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ویانا مذاکرات کے سلسلے میں بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم اقدامات اور مثبت جدت عمل، خاص طور سے نیک نیتی کے پیش نظر مذاکرات میں تہران کے رویے کی حمایت کی اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایران کی مثبت کوششوں کو سراہا۔ چین کے وزیر خارجہ نے علاقے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے علاقے کے بعض ملکوں کے ساتھ مذاکرات سے متعلق ایران کے اقدامات کو علاقے میں قیام امن و استحکام کے لیے قابل ذکر اور لائق تحسین اقدامات سے تعبیر کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب ان کے دربار میں آ بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 26 آذر 12 جمادی الاول اور 17 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بارہ جمادی الاول سن 953 ہجری قمری کو دمشق عظیم فقیہ ادیب اور مورخ ابن طولون دمشقی نے وفات پائی. ابن طولون دمشقی سن 880 ہجری قمری میں دمشق شہر میں پیدا ہوئے تھے. ان کی ساری زندگی تحقیق, تدریس اور تالیف میں گزری. ابن طولون اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کرنے کے بعد علم حدیث کی طرف مائل ہوئے. انہوں نے علوم قرآنی, حدیث, فقہ, نحو, طب اور عرفان کے بارے میں متعدد کتابیں تحریر کی ہیں. سترہ دسمبر سن 1830 عیسوی کو براعظم امریکہ کے لاطینیوں کی آزادی کے مظہر اور قومی ہیرو سائمن بولیور کا 47 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ مسلحانہ جد و جہد کے ذریعے وسطی اور جنوبی امریکہ کے بہت سے علاقوں کو آزاد کرانے میں کامیاب, اور ان کے نام پر ایک ملک کا نام بولیویا رکھا گیا. وہ مسلحانہ جد و جہد کے ذریعے وسطی اور جنوبی امریکہ کے بہت سے علاقوں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے اور ان کے نام پر ایک ملک کا نام بولیویا رکھا گیا. سائمن بولیور وینزویلا کے شہر کاراکاس میں پیدا ہوئے تھے اور کولمبیا میں ان کا انتقال ہوا. سترہ دسمبر سن 1853 عیسوی کو فرانس کے محقق اور طبیب ایمیل رو پیدا ہوئے. انہوں نے لوئی پاسچر کی تحقیقات اور تجربات کو جاری رکھا اور خناق جیسی بعض متعدی بیماریوں کے ٹیکے بنانے میں کامیابی حاصل کی. ایمیل رو کا 1933 میں 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ چھبیس آذر سن 1370 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر تیل شہید محمد جواد تند گویان کا جسد خاکی عراق سے واپس ایران لایا گیا۔ وہ سن 1329 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد جواد تند گویان فارغ و تحصیل ہونے کے بعد سیاسی جد و جہد میں شریک ہوئے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی نظام حکومت میں شامل ہوئے۔ نیز شہید رجائی کی حکومت میں ان کو وزارت تیل کا قلم دان سونپا گیا۔ وزارت سنبھالنے کے کچھ دن بعد وہ اور وزارت تیل کے بعض افسران سرکاری دورے پر جنوبی ایران گئے، تو اسی دوران جار عراقی فوج نے ان کو ان کے ساتھیوں سمیت اغوا کر لیا۔ اغوا کی مدت میں عراقی فوج نے ان پر شدید تشدد کیا اور اسی تشدد کے نتیجے میں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ شہادت کے 11 سال بعد ان کے جسد خاکی کو ایران منتقل کیا جا سکا۔ سترہ دسمبر سن 2015 عیسوی کو پاکستان کے معروف اداکار کمال احمد رضوی طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ 1 مئی سن 1930 عیسوی کو ہندوستان کی ریاست بہار کے شہر گیا میں پیدا ہوئے اور 1949 میں ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ انہیں پاکستان میں اسٹیج کے بانیوں میں تصور کیا جاتا ہے۔ 1958 میں کمال احمد رضوی نے ٹی وی سیریل الف نون شروع کیا۔ ہلکے پھلکے انداز میں معاشرتی مسائل کی نشاندہی کرتا الف نون اپنی نوعیت کا ایک مثالی پروگرام ثابت ہوا، جس نے جلد ہی ناظرین کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کمال احمد رضوی اداکاری کے ساتھ ساتھ ادبی شوق بھی رکھتے تھے اور کئی ریڈیو اور ٹی وی ڈرامے بھی تحریر کیے۔ سترہ دسمبر سن 2010 عیسوی کو تیونس میں طارق طیب محمد بن بو عزیزی نامی ایک نوجوان نے خودکشی کی، جو حبیب بورقیبہ اور زین العابدین بن علی کی نصف صدی پر محیط آمرانہ حکومت کے خلاف تیونسی عوام کی آزادی پسندی کی تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ بو عزیزی ایک پھیری والا لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس نے اپنا سامان ضبط اور بلدیہ کی ایک ملازمہ کے ذریعے توہین کیے جانے کے خلاف بلدیہ کی عمارت کے سامنے خود سوزی کی۔ اس خبر کے پھیلتے ہی تیونس کے 10,000 افراد نے ملکی وزارت محنت کے سامنے احتجاج کیا۔ انہوں نے برے اقتصادی حالات اور بے روزگاری کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ یہ احتجاج آئندہ دنوں میں وسیع تر ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین کی 23 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سترہ دسمبر سن 1998 عیسوی کو عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کا آغاز ہوا۔ 1990 کے عشرے کے اوائل میں امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی جنگ میں عراق کی شکست اور کویت سے عراقی فوج کی شرمناک واپسی کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے زیر نظر انس کام کمیشن قائم ہوا، جس کا کام عراق کے ایٹمی اور عام تباہی پھیلانے والے میزائلی، کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں کی نشاندہی اور ان کی تباہی تھا۔ ادھر عراق کے شمال میں واقع کرد علاقوں اور جنوبی علاقوں کو پرواز کے لیے ممنوع علاقے قرار دے دیا گیا اور سلامتی کونسل نے امریکہ کے زیر اثر عراق کے خلاف متعدد قراردادیں بھی پاس کیں، لیکن 1993 کے بعد کے سالوں میں امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے بغیر اقوام متحدہ کی اجازت کے عراق پر کئی بار حملہ کیا اور عراق پر یہ جارحیت عراق کے صفاق ڈکٹیٹر صدام حسین کی طرف سے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل نہ کرنے کے الزام میں کی گئی تھی۔ دسمبر 1998 میں عراق پر امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی ملکوں کے حملوں کے نتیجے میں ہزاروں عراقی مارے گئے، زخمی ہوئے اور بے گھر ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھرو کے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، بزم دوستاں۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال، ابتدائی کلمات میں، ابتدائی گفتگو کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوستوں کے دل کی آواز کو بزم دوستاں میں بیان کریں۔ یقینی طور پر سلامتی، یقینی طور پر صحت، یقینی طور پر انسان کی ترقی و پیش رفت اور زندگی کے امور میں انسان کی روزانہ ترقی کا معیار جو ہے وہ پہلے سے زیادہ قوی سے قوی تر ہونا چاہیے۔ لہذا ہماری دعاؤں میں بھی سامعین جو ہے وہ سر فہرست رہتے ہیں، اور جب ہم کبھی بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں سامعین دوستوں کے خطوط کا، ان کے پیغامات کا اور ریڈیو تہران سے ان کی محبتوں کا، تو ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور یقینی طور پر سامعین دوست بھی اسی لگن اور چاہت سے ریڈیو تہران کے پروگرام بھی سنتے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سامعین کے تمام تر کوششوں اور تمام تر سامعین کی جو محبتیں ہیں ان کا حقیقی معنوں میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے۔ سامعین جو ہیں واقعاً محبت کے ساتھ ریڈیو سنتے ہیں اور ریڈیو کے حوالے سے ہم سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ افراد، وہ آرگنائزیشن، وہ تنظیمیں کہ جو ریڈیو کی ترقی و پیش رفت کے لیے کارہ نمایاں انجام دیتی ہیں، ان کی ہم قدردانی کرتے ہیں اور ان کے پروگراموں اور ان کے ان کارناموں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو وہ پورے سال ریڈیو کے حوالے سے انجام دیتے رہتے ہیں۔ شہروں، محلوں اور ملکوں کی سطح کی لسنرز تنظیمیں موجود ہیں کہ جو پوری دنیا میں سامعین کو جوڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر ان تمام لسنرز دوستوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں جو وقتاً فوقتاً مفید مشورے بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ریڈیو تہران کے حوالے سے، یہاں کے پروگراموں کے نشر ہونے کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حال ہی میں ہمارے عزیز ساتھی سید ساجد حسین رضوی صاحب کے انتقال کے حوالے سے پوری دنیا میں جہاں پر بھی ان کی آواز پہنچی وہاں سے دوستوں نے تعزیتی پیغامات ارسال کیے، اور ابھی تک تعزیت اور تسلیت کے حوالے سے ہمیں پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے تمام ناظرین دوستوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے اپنے دلی جذبات اور احساسات کا اظہار کیا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ہمیں آپ کی آرا، آپ کی تنقید، آپ کے مشوروں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے ہمارے لیے خط لکھیں، ہم سے ٹیلی فونی رابطہ قائم کریں، ہم آپ کے ٹیلی فون کا جواب دیں گے، آپ کے خط کو اپنی آنکھوں سے لگائیں گے اور بزم دوستاں میں اس کو شامل کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش پروگرام بزم دوستاں سننے کے حوالے سے۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں، اور یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے سندھ کے شہر بدین سے محمد علی خواجہ صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کافی مہینوں کے بعد خط ارسال کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ بزم دوستاں پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، ایک عرصے سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں۔ کچھ وقت ریڈیو سے اتنی وابستگی نہیں رہی، جس کی وجہ ذاتی مصروفیات ہیں، جس کی وجہ سے ریڈیو سننے کا وقت کم میسر آیا، لیکن ابھی ایک عرصے سے ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور ماہ ربیع الاول کے خصوصی پروگرام مجھے بہت پسند آئے۔ ریڈیو تہران سے گزارش ہے کہ مجھے اپنے مستقل سامعین کی فہرست میں شامل کریں۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ریڈیو تہران سے مسلسل رابطے میں رہوں گا۔
جی جناب، محمد علی خواجہ صاحب بہت شکریہ، بدین سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ کافی دنوں کے بعد آپ کا یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے، اور جس میں آپ نے مہینوں کا ذکر کیا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے کہ آپ کا خط ہمیں ملا تھا، اور ہم نے آپ کے خط کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا تھا، اور آپ کو خوش آمدید کیا تھا۔ اس میں بھی آپ نے یہ لکھا تھا کہ میں کافی دنوں سے ریڈیو سے دور رہا اور اپنی مصروفیات کی بنا پر۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ آپ کی جو مفید مصروفیات ہیں وہ ہمیشہ جاری و ساری رہیں، اور اس کا ذکر میں اکثر پروگراموں میں کرتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ مصروف رہنا چاہیے۔ اصلاً جو فرصت ہے انسان کی وہ ہے ہی یہی کہ انسان ہمیشہ تحرک کی حالت میں رہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے جستجو کا جو عمل ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے، اور مصروفیت، مفید مصروفیت کہ جو معنوی اور مادی اعتبار سے گھر اور گھرانے کے افراد کے لیے مفید واقع ہو، اس کا جاری و ساری رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ پرانے سامع ہیں، ریڈیو تہران، ریڈیو زاہدان سے آپ کی وابستگی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہمیشہ آپ محبتوں کے ساتھ ہمارے پروگراموں کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ماہ ربیع الاول میں ہفتہ وحدت کے حوالے سے آپ نے ہمارے پروگرام سنے، خصوصی پروگرام سنے، اور اس کو پسند کیا، اور کافی اچھے الفاظ میں ان پروگراموں کو آپ نے یاد فرمایا، اس کا ذکر کیا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دقت کے ساتھ پروگرام سننے پر ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ مستقل سامعین کی فہرست میں ہمیں شامل کریں، تو آپ کے خط کو جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، تو یہ علامت ہے اس چیز کی کہ آپ ہمارے مستقل سامع ہیں، اور ہمارے تمام سامع جو ہیں وہ ہمارے مستقل سامع ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ اپنے سامعین سے محبت ہے، پیار ہے، اور ہمارے سامعین کو بھی اسی طریقے سے ریڈیو تہران سے دلی لگاؤ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا۔ انشاءاللہ، آپ نے لکھا کہ میں کوشش کروں گا کہ مسلسل رابطے میں رہوں، تو ہم بھی آپ سے یہ عرض کریں گے کہ ہم بھی آپ سے انشاءاللہ مسلسل رابطے میں رہیں گے، اور آپ کی محبتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے سب سے بڑے شہر ممبئی سے محمد یوسف علی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات سنتا ہوں، ایسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں لائیو نشریات نہیں سن پاتا، اس لیے آرکائیو سے بھرپور استفادہ کرتا ہوں، اور ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر آرکائیو پر نشریات کو ڈال دیتا ہے، اسی لیے مجھے ریڈیو تہران کی نشریات سننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، اور مجھے بھی اپنے پسندیدہ پروگرام سن کر بڑی مسرت ہوتی ہے۔ سحر اردو کی ویب سائٹ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے، اور ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرام ایک ساتھ میسر آ جاتے ہیں۔ حال ہی میں میری ملاقات ایک پرانے دوست سے ہوئی، حال احوال کے بعد فرصت کے لمحات گزارنے کی بات آئی، تو میں نے عرض کیا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران جب سے کورونا وبا عام ہوئی ہے، فرصت کے لمحات گھر پر ہی گزرتے ہیں، نہ کہیں آنا ہے اور نہ جانا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے اوقات کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہے تو اسے سحر ویب سائٹ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، ممکن ہے کوئی اختلاف کرے اور کہے کہ لاکھوں ویب سائٹ میں صرف سحر اردو کی ویب سائٹ ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ جس پروگرام کو بھی آپ سنیں یا دیکھیں اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بات طولانی ہوتی جا رہی ہے، اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔
جی جناب محمد یوسف علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ممبئی ہندوستان سے آپ نے ہمیں یہ محبت نامہ ارسال کیا۔ پہلے بھی آپ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتے ہیں، میں یہ کہوں کہ آرکائیو کے ذریعے سے سنتے ہیں، اور بہرحال یہ سہولت ریڈیو تہران نے فراہم کی ہے کہ وہ اپنے پروگراموں کو پابندی کے ساتھ جو ہے وہ ویب سائٹ پر ڈال دیتا ہے، بلکہ الگ الگ پروگراموں کو بھی ہم ویب سائٹ میں جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور سامعین ہماری اس روش کو پسند کرتے ہیں، اور منتخب پروگرام جو ہیں وہ ہم پابندی کے ساتھ صبح شام اور رات کی نشریات میں پیش ہونے والے منتخب پروگراموں کو ہم پابندی کے ساتھ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ سامعین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ریڈیو تہران کی کاوشوں کو سراہتے ہیں، اور آپ بھی انہی میں سے ہمارے ایک سامع ہیں۔ ریڈیو تہران کی جو ویب سائٹ ہے sahar.irib.ir، یہ یقینی طور پر سامعین کے لیے ایک مفید ویب سائٹ ہے جس میں ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرام یکجا موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح تازہ ترین خبریں جو ہیں وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور علاقائی اعتبار سے بھی خبروں کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے سحر اردو ٹی وی کی جو یہ ویب سائٹ ہے یہ بہت مقبول ویب سائٹ جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے۔ اور آپ نے جو فرصت کے لمحات کا ذکر کیا، اور خاص طور پر کرونا کے ایام میں جب لاک ڈاؤن وغیرہ چل رہا تھا، تو مصروفیات کے لیے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے مناسب جو ہے وہ مشغلے جو ہے وہ گھر پہ ہی رہتے ہوئے ایجاد کیے، بنائے۔ انہی میں سے یقینی طور پر اگر فرصت انسان کو ہے تو اردو ڈاٹ سحر ٹی وی جو ہے اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ سامعین نے دیکھی، پسند کی، اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ریڈیو تہران اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے یہ سامعین کی توجہ کو حاصل کر پایا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہت سے ہمارے سامعین کہتے ہیں کہ آپ لٹریچر نہیں بھیجتے، اس کی ایک اہم وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری سائٹ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو لٹریچر کے حوالے سے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، مضامین ہوتے ہیں، خبریں ہوتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹی وی اور ریڈیو کے پروگرام وغیرہ بھی پابندی کے ساتھ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ڈاک کے حوالے سے سامعین کا جو مطالبہ ہے وہ بجا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ڈاک کے سلسلے کو بحال کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ دعا کریں کہ یہ سلسلہ جلد شروع ہو جائے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔
یہ واٹس ایپ پیغام ہمیں ارسال کیا ہے دنیش کمار بھڑتوال صاحب نے ہندوستان سے۔ اپنے اس مختصر واٹس ایپ پیغام میں بھڑتوال صاحب نے لکھا ہے کہ سارے پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں اور میں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی شام کی نشریات صاف سنائی نہیں دیتی، اس حوالے سے کچھ کریں، مہربانی ہوگی۔
جی جناب بھڑتوال صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ محبت نامہ ارسال کیا، اور آپ کی محبتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہی ہیں، اور ہندوستان سے جو مستقل بنیادوں پر رابطہ برقرار رکھنے والے سامعین ہیں ان میں سے آپ بھی ہمارے بہت ہی نزدیک ہیں، اور ہمیشہ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، گروپ میں بھی فعال رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات کو پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ۔ شام کی نشریات کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ نشریات میں کبھی کبھی آواز جو ہے وہ صاف سنائی نہیں دیتی، تو بہرحال ہم نے آپ کی اس اطلاع کو اپنے فنی عملے تک پہنچا دیا ہے، اور ہم پابندی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ کچھ عرصے میں اگر کوئی یہاں سے فنی خرابی ہوتی ہے تو اس کو دور کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ موسمی حالات بھی ہیں جس کی وجہ سے نشریات جو ہے کبھی کبھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کا اظہار پاکستان، ہندوستان اور دیگر ملکوں کے سامعین کرتے رہے ہیں۔ بہرحال ریڈیو جو ہے وہ زندہ و جاوید ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور آپ جیسے سامعین اگر شامل رہیں ریڈیو کی اس کیفیت میں، تو یقینی طور پر اس کی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ بہت شکریہ بڑا اتوال صاحب کہ آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔
واٹس ایپ کے ذریعے ہی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے محمد یونس شیخ صاحب نے، ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور نشر ہونے والے پروگرام اپنی مثال آپ ہیں۔ ہر پروگرام قابل استفادہ ہے اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ نکات ضرور ہوتے ہیں۔ پروگرام بزم دوستہ میں سامعین کے خطوط بہت معیاری ہوتے ہیں اور کچھ سامعین تو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، جبکہ ریڈیو تہران سے بھی صبر و تحمل کے ساتھ خطوط کے جوابات دیے جاتے ہیں۔
جی جناب، محمد یونس شیخ صاحب، ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے آپ نے ہمیں یہ خوبصورت مختصر سا خط ارسال کیا اور پابندی کے ساتھ نشریات سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروگراموں کو بے مثال قرار دینے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہر پروگرام ہمارا قابل استفادہ ہوتا ہے۔ تو بھائی، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہر پروگرام کو بنانے کے لیے گھنٹوں صرف ہوتے ہیں، مطالب جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، مضامین جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ویرائش ہوتی ہے، تصحیح ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ڈبنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہوا کی لہروں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ ایک سفر ہے اور یہ ایک پورا پروسیس ہے کہ جو انجام پاتا ہے اور پھر سامعین ہمارے پروگرام سنتے ہیں۔ تو یہ ایک ریڈیو کی اپنی منفرد خصوصیت ہے، اور ہم تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ریڈیو تہران سنتے ہیں اور اہم اور مفید نکات کو سننے کے بعد ان پر عمل کرتے ہیں اور ہمیں تحریر بھی کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کے یہ نکات جو ہیں وہ پسند آئے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ تحریر فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ بزم دوستہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور خط بھی یقینی طور پر سامعین کے معیاری ہوتے ہیں، ان کی تحریر معیاری ہوتی ہے، اور ہم محبت کے ساتھ جو ہے ان خطوط کا جواب دیتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سامعین کے خطوط، پیغامات، مختصر پیغامات کا محبت کے ساتھ جواب دیں۔ سامعین بھی خط جب لکھتے ہیں تو یقینی طور پر اپنے دل کی بات لکھتے ہیں، اور ہم بھی فراغ دلی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات سن کر اس کا جواب دیتے ہیں، اور سامعین بھی ہمارے ان جوابوں سے مطمئن ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامنے لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ہمشہری، ایران اور آئی اے اے کے درمیان مفاہمت پر امریکہ کا پہلا رد عمل، پھر سے تہران کو دھمکی۔ روزنامہ العرب، لیرا کی قیمت نچلی سطح پر، ترکی میں روٹی کے انقلاب کا ماحول۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ، برطانیہ میں اومیکرون کووڈ کے معاملات 88,000 اور وزیراعظم پر اقربا پروری کا الزام۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ جامع جم، جمعے کو مشترکہ کمیشن کا انعقاد ممکن۔ مذاکرات کا عمل آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ روزنامہ جامع جم اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ ویانا میں جاری مذاکرات پر نظر رکھنے والے ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ بات چیت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور مذاکراتی عمل صحیح راہ پر جاری ہے۔ خبروں کے مطابق گروپ 4+1 کے مذاکرات کاروں نے 7ویں دن بھی بات چیت جاری رکھی۔ خبروں کے مطابق مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈوں کے برعکس بند کمرے میں ہونے والے مذاکرات آہستہ آہستہ آگے کی سمت بڑھ رہے ہیں اور امید ہے کہ جمعے کو مشترکہ کمیشن کا اجلاس ہوگا جس کے دوران اس ہفتے کے مذاکرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ رائے الیوم، فلسطین، نابلس کے قریب فائرنگ، کئی یہودی آباد کار ہلاک اور زخمی۔ رائے الیوم اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ غرب اردن میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک اسرائیلی کی موت ہو گئی ہے جبکہ دو دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ وہ اس شخص کو تلاش کر رہے ہیں جس نے نابلس کے شمالی علاقے میں ایک کار پر فائرنگ کی ہے۔ طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ مارے جانے والے سہونی آبادکار کی عمر 20 برس تھی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا، جبکہ دو افراد معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے سن 1968 کی جنگ میں غرب اردن پر قبضہ کر لیا تھا، جہاں سن 2014 میں امریکہ کی نگرانی میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینیوں کی کوشش ہے کہ غرب اردن اور غزہ پٹی کو ملا کر اور مشرقی بیت المقدس کے دارالحکومت کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست کی تشکیل عمل میں لائی جائے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، حکومت اور مظاہرین میں مذاکرات کامیاب، حق دو گوادر کو دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ روزنامہ نوائے وقت، مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام سقوط مشرقی پاکستان کے 50 سال کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد۔ اور ہندوستان ٹائمز، ہندوستانی سیکورٹی ایجنسیاں دہشت گردانہ خطرات کو کم کرنے میں مؤثر رہی ہیں، امریکی رپورٹ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست، ناگالینڈ، ریاست بھر میں شہریوں کے قتل کے خلاف مظاہرے۔ روزنامہ سیاست نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ناگالینڈ میں فوج کی مبینہ غلط شناخت کے ایک معاملے میں پیش آئے 14 شہریوں کی ہلاکتوں کے خلاف ریاست بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ناگالینڈ کے مشرقی حصے میں فوجی آپریشن میں ہونے والی ہلاکتوں پر انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ جہاں پر حادثہ پیش آیا ہے اس ضلع میں ایک دن کی ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا۔ عوامی اور نجی ادارے اور کاروبار اور سڑکیں بند کر دی گئی تھیں اور مختلف اضلاع میں احتجاجی مظاہرے انجام دیے جا رہے تھے۔ احتجاج کر رہی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ دستوں کے ساتھ اس وقت تک وہ عدم تعاون برقرار رکھیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے ہیں اور فوج کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کو انصاف نہیں مل جاتا۔ روزنامہ جنگ، آج سے راشن پروگرام شروع، غربت میں کمی۔ روزنامہ جنگ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ غازیوں اور شہید بچوں کے والدین کو مایوس نہیں کریں گے، تشدد اور اسے بطور ہتھیار برتنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جمعرات کو سانحہ آرمی پبلک اسکول پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گرد 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ آور ہوئے اور 132 بچوں سمیت 140 افراد کو شہید کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کامیابی سے دہشت گردی کو شکست دی ہے. دریاسنا عمران خان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان، بلوچستان اور اندرون سندھ ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں. غربت میں کمی اور ملک کے پسماندہ اور نظر انداز کیے گئے علاقوں کی ترقی ہمارا مشن ہے. غریب کو اوپر لانے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. وہ وقت بھی آئے گا کہ لوگ یہاں روزگار ڈھونڈنے آئیں گے. ہم نے اللہ کی دی گئی کسی نعمت کا فائدہ نہیں اٹھایا. اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں. تسنیم نیوز ایجنسی: امریکہ نے ایران کو ممنوع اشیاء کی فروخت کے الزام میں کئی کمپنیوں پر پابندی عائد کی. وائی جے سی: مغربی فریق نیک نیتی کے ساتھ آگے آئے چین کے وزیر خارجہ سے امیر عبداللہیان کی ٹیلی فونی گفتگو. اور بغداد الیوم: امریکی عراق سے نہیں نکلیں گے، عراقیوں کی محبت میں نہیں بلکہ عراقی تیل کی وجہ سے، الفتح اتحاد کے رکن کا بیان. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ. اور گھر اور گھرانہ پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے.
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو مصدر کی شناخت کرائی تھی اور پھر فعل ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا. چنانچہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ضمیر کے بارے میں بتائیں گے. تو آئیے کاغذ قلم سنبھال لیجیے. سامعین، فارسی میں ضمیر کے لیے جو لفظ وضع کیے گئے ہیں، آپ کو ان سے واقف کرانے سے پہلے اس بات کی ہم یاد دہانی کرا دیں کہ یہاں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے لکھیے اور ان کی تکرار کیجیے. اور اب آئیے فارسی ضمائر کی طرف. فارسی میں ضمیر کے لیے جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں وہ بالترتیب یہ ہیں:
من، من،
میں،
تو، تو،
تم یا تو،
او، او،
وہ،
ما، ما،
ہم،
شما، شما،
تم جمع کے لیے،
ایشان، ایشان.
احتراماً بولا جاتا ہے شخص کے لیے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
این، این،
یہ،
آن، آن،
وہ،
اینها، اینها،
یہ لوگ جمع کے لیے،
آنها، آنها،
وہ لوگ، یہ بھی جمع کے لیے بولا جاتا ہے. سامعین، اردو کے برخلاف فارسی ضمائر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر جگہ ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جملے کی ساخت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے چل کر کریں گے، اور اب آئیے ضمیر متکلم اور مصدر کی مدد سے کچھ جملے بناتے ہیں۔
من نوشیدم، من نوشیدم۔
میں نے پیا۔
من خوردم، من خوردم۔
میں نے کھایا۔
من رفتم، من رفتم۔
میں گیا۔ یہاں وضاحت کر دوں کہ من کی ضمیر مذکر اور مونس دونوں کے لیے یکساں ہیں، یعنی من رفتم میں گیا یا میں گئی۔
من گفتم، من گفتم۔
میں نے کہا۔ سامن ضمیر متکلم یہاں ضمیر فاعل واقع ہو رہی ہے، لہذا مصدر کے آخر میں لفظ نون کو ہٹا کر میم لگایا گیا ہے، جو ضمیر متکلم کا جانشین کہلاتا ہے۔ یعنی آپ اگر جملے میں سے من کو حذف کر دیں تب بھی اس کے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مثلا
نوشیدم، نوشیدم،
یعنی اس کے معنی بھی یہی لیے جائیں گے کہ میں نے پیا۔
خوردم، خوردم،
میں نے کھایا۔
رفتم، رفتم،
میں گیا یا میں گئی۔
گفتم، گفتم،
میں نے کہا۔ سامعین، اور اب ایک وضاحت، اگر ہم ضمیر من کو مصدر پر لگا دیں تو جو فارمولا ہمارے ہاتھ آئے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا، من یا ضمیر متکلم اور مصدر کے آخر سے نون کو ہٹا کر لفظ میم لگا دیا جائے۔ اور اب آئیے آپ کو کچھ ایسے فارسی الفاظ اور ان کے معنی بتاتے ہیں کہ جن کی مدد سے آپ ضمیر متکلم اور فعل ماضی کو استعمال کر کے کچھ نئے جملے بنا سکتے ہیں۔
آب، آب،
پانی۔ جملہ بنائیے۔
من آب نوشیدم، من آب نوشیدم۔
میں نے پانی پیا۔
نان، نان،
روٹی۔
من نان خوردم، من نان خوردم۔
میں نے روٹی کھائی۔
قهوه، قهوه،
قهوہ۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ فارسی الفاظ کے آخر میں اگر چھوٹی ہے آئے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کیا جاتا ہے۔ راحل، ایک بار آپ اسے پھر پڑھیے۔
قهوه، قهوه۔
اور اب جملے میں سے استعمال کیجیے۔
من قهوه نوشیدم، من قهوه نوشیدم۔
میں نے قهوہ پیا۔ اور اب کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی۔
گذرنامه، گذرنامه،
پاسپورٹ۔
اتوبوس، اتوبوس،
بس۔ بس کے ساتھ ہمیشہ یہاں لفظ اتو پہلے لگایا جاتا ہے۔ جی، اگلا لفظ کیا ہے؟
ٹاکسی، ٹاکسی۔
جی ہاں، ٹیکسی۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ فارسی میں چونکہ لفظ ٹے موجود نہیں ہے، لہذا ٹے کی جگہ تے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اور تلفظ جو ہے ٹیکسی کا کیا ہے؟
ٹاکسی۔
جی ہاں، ٹیکسی۔
ایستگاہ، ایستگاہ،
ایستگاہ بس اسٹاپ کے لیے معمولاً استعمال کیا جاتا ہے۔
راہ آهن، راہ آهن،
ریلوے اسٹیشن۔
فرودگاہ، فرودگاہ،
ایئرپورٹ یا ہوائی اڈا.
بزرگ راه، بزرگ راه.
ہائی وے.
میدان، میدان.
میدان عموماً اسکوائر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا چارراہ کے لیے.
فروشگاہ، فروشگاہ.
اسٹور کے لیے استعمال ہوتا ہے.
مغازه، مغازه.
جی، یہ لفظ دکان کے لیے یہاں عام طور پر بولا جاتا ہے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے بغور سنا ہوگا اور نوٹ کر لیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
گھر اور گھرانہ.
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا.
سامعین، ماضی قریب میں ہم نے گھرانوں میں ماں اور باپ، بھائی اور بہن اور دادا اور دادی کے ہمراہ دوستانہ ماحول میں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا مشاہدہ کیا ہے کہ جس میں سب ایک دوسرے سے راضی اور خوش تھے اور ساتھ میں زندگی گزارتے تھے. گھرانے کے ماحول میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ مشکلات اور غم انگیز اتفاقات کے مقابلے میں صابر رہیں، زندگی میں عفو و درگزر کو اپنا شیوا قرار دیں اور گھرانے کے دیگر تمام افراد کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آئیں. ہم نے یہ سب کچھ ایک ہی گھر میں اور ایک ہی ساتھ اپنے ماں باپ، دادا دادی کے ساتھ رہ کر سیکھا ہے. ان کے رفتار و کردار میں محبت پر ایمان پایا جاتا تھا اور حتیٰ ان کا وجود گھر والوں کے درمیان سلامتی اور برکت کا باعث تھا. تاہم ان دنوں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی و پیش رفت کے سبب سماجی و اقتصادی میدانوں میں رونما ہونے والی تبدیلیاں جہاں صحت مند اور تیز رفتار ترقی کا باعث بنی ہیں، وہیں دیرینہ اقدار اور روایتوں کے دیگر گو ہونے اور اس کی جگہ نئے اقدار کے جاگزی ہونے کا سبب بنی ہے. ان تبدیلیوں کے باعث گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات کی نوعیت میں اس طرح سے روز افزوں تبدیلی آئی ہے کہ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں گھرانے کے بزرگ افراد کے ساتھ زندگی گزارنا ایک مسئلہ بن گیا ہے اور ایک گھرانے کے ماحول اور فضا میں بزرگوں اور بوڑھوں کی نگہداشت اور دیکھ بھال مشکل بن گئی ہے.
سامعین، بڑھاپا ایک نمایاں اجتماعی خصوصیت ہے کہ جو اچانک پہنچ آتا ہے اور ہم سب کو اچنبھے میں ڈال دیتا ہے. ہر انسان خود کو ایک بے مثال مخلوق تصور کرتا ہے، لیکن جب ایک حتمی اور مشترکہ سرنوشت سے ہم سب دوچار ہوتے ہیں تو حیرت اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں. بڑھاپا ہم سب کی ایک مشترکہ سرنوشت ہے اور جب زندگی ہمیں اپنے چنگل میں دباتی ہے تو ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. در حقیقت بڑھاپا انسان کی ترقی کا ایک مرحلہ ہے، جبکہ بعض افراد اس کے برعکس بڑھاپے کو زندگی کا اختتام خیال کرتے ہیں. بڑھاپا خود زندگی کا ایک مرحلہ ہے اور عمر کے گھٹنے کے ساتھ ایک ایسا فطری عمل ہے جس کے مراحل کی جانب قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو بچہ بنا کر باہر لاتا ہے، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ توانائیوں کو پہنچو، پھر بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے بعض کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور تم کو اس لیے زندہ رکھتا ہے کہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ اور شاید تمہیں عقل بھی آ جائے.
اسلامی معاشرہ اسلامی تہذیب و ثقافت سے سرشار ایک معاشرہ ہے کہ جو بزرگوں، خاص طور پر بوڑھوں کا احترام کرنے کا بہت زیادہ قائل ہے. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان، مسن اور بوڑھے افراد کی تعظیم و تکریم خداوند عالم کی تکریم و تعظیم ہے. بوڑھے اور مسن افراد جو گھرانوں میں ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ ماں یا باپ ہوتے ہیں یا دادا اور دادی ہوتے ہیں، کہ جن کے تعلق سے گھرانے کے افراد کو اچھے برتاؤ اور اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آنے پر تاکید کی گئی ہے۔ روایات میں بھی تاکید ہوئی ہے کہ مادی اور معنوی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے ان پر بہت زیادہ توجہ دی جائے، ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کی جائے، اور حتیٰ اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی بزرگوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں کے ساتھ رحم و محبت سے پیش نہ آئے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گھرانے کے بچوں اور چھوٹوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور بوڑھوں اور بزرگوں کی تعظیم کرو۔
گھرانے کے بزرگ افراد جو اپنی زندگی میں ایثار و فداکاری اور صداقت و سچائی کے ساتھ کوششیں بجا لاتے ہیں اور خاندان کی اعلیٰ تربیت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کے حق کو پہچاننا ایک ضروری امر ہے۔ کاموں میں ان سے مشورہ لینا چاہیے اور اپنے باہمی اختلافات میں ان کے فیصلوں اور نظریات کو اہمیت دینا چاہیے۔ کبھی گھر کے کسی ایک بزرگ کی طرف سے ایک جملہ بھی ممکن ہے کسی فتنے کی آگ کو خاموش کر سکتا ہے، اور یا تفرقے اور کدورت کو باہمی آشتی اور محبت و الفت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تحقیقات سے بھی اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ گھرانے کے افراد کے ساتھ بزرگوں اور بوڑھوں کا وجود سلامتی و تحفظ اور اطمینان میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک تحقیقاتی گروپ نے مسن افراد میں موجود خوشی و شادمانی کا پتہ لگانے کے لیے 200 افراد پر ایک تحقیق انجام دی ہے۔ ان افراد میں سے 100 افراد کا تعلق اولڈ ہاؤس سے تھا اور 100 افراد ایسے تھے جو گھرانوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اس تحقیق سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ گھروں میں اپنے خاندان اور گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے بوڑھے اور ضعیف العمر افراد اولڈ ہاؤس میں رہنے والے بوڑھوں سے کہیں زیادہ خوشحال اور صحت و سلامتی سے بہرہ مند ہیں، اور اولڈ ہاؤس میں رہنے والے ضعیف العمر افراد گھروں میں اپنے گھرانے کے ساتھ زندگی گزارنے والے بوڑھوں سے زیادہ خراب صحت اور افسردگی سے دوچار ہیں۔
خداوند عالم انسان سے اس امر کا طالب ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا۔ بزرگوں اور بوڑھوں کے تعلق سے اس حد تک تاکیدوں کے پیش نظر جب بوڑھوں کی توانائیاں روحانی اور جسمانی لحاظ سے کم ہو جاتی ہیں، اسلامی تہذیب و ثقافت گھرانوں کو پہلے سماجی ادارے کی حیثیت سے، کہ جس کا ہر انسان سے واسطہ پڑتا ہے، بوڑھوں کی مدد و حمایت کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے بھی ایک ادارے کے طور پر ایسی تبدیلیوں سے دوچار ہو گئے ہیں کہ جو ماضی جیسا ماحول پیدا کرنے اور اس جیسا کردار ادا کرنے میں مانے بنی ہوئی ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ مشکلات بوڑھے افراد اور گھرانے کے دیگر افراد کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ نئے حالات کے تحت گھرانے کے ڈھانچے میں تبدیلی اس بات کا باعث بنی ہے کہ بوڑھے اور سن رسیدہ افراد کے لیے مزید مسائل اور مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ گھرانوں میں ہمیشہ مسن افراد اور بزرگوں کو احترام کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، اور وہ اعلیٰ مقام و مرتبے اور قوت و اقتدار سے بہرہ مند رہے ہیں، لیکن اب ان کی یہ پوزیشن اور مقام و مرتبہ نئے دور کے رجحانات سے متاثر ہوا ہے اور اپنی حیثیت و مقام کھو رہا ہے، اور ان کی اعلیٰ و عرفہ رتبہ و منزلت گھٹتی جا رہی ہے۔ بڑے گھرانے اور خاندان جو اس وقت چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا شیرازہ بکھر رہا ہے، ان سے متعلق زیادہ تر خبریں اس امر کی غماز ہیں کہ اب گھرانوں میں گھر کے بزرگوں اور بوڑھوں کی صحیح دیکھ بھال نہ کرنے اور انہیں اولڈ ہاؤس میں رکھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی سبب سے گھرانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی ثقافتی قدروں کے بارے میں ایک بار پھر نظر ثانی کریں اور اپنے اندر اس احساس ذمہ داری کو پیدا کریں کہ اپنی زندگی کے امور اور مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ہی اپنے بوڑھے والدین کی ضروریات زندگی اور ان کی نئی شخصیت کو بھی ضرور مد نظر قرار دیں۔ ہم اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ والدین میں سے کوئی ایک ہمارے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے بوڑھوں کے ساتھ تعاون کریں اور اس عمر کی اس لذت و چاشنی سے جو ایک دن ہمیں بھی نصیب ہونی ہے ان کو محروم نہ رکھیں۔
سامعین، اس مرحلے میں ہم آپ کی توجہ ایک چھوٹی سی داستان کی جانب مبذول کرنا چاہتے ہیں۔ نیکی کرنا ایک عمل ہے جو انسان کے دل سے بہت سی کدورتوں اور کینوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ عمل گھرانے کے تعلقات کے مستحکم ہونے میں بھی بہت زیادہ مؤثر ہے۔ آپ نے یقیناً اس نو مسلم کی داستان سنی ہوگی کہ جس نے ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہماری ماں بہت زیادہ بوڑھی اور ناتواں ہو گئی ہے اور اپنے ہر کام کے انجام دینے کے لیے اسے میری ضرورت ہوتی ہے، اور میرے بغیر وہ اپنا کوئی کام انجام نہیں دے پاتی ہے، لیکن وہ ذرا تند مزاج ہے اور ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئی ہے، ایسے میں ماں کے تعلق سے میری کیا ذمہ داری ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے جوان، صبر سے کام لو اور جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ نیکی کرو۔ نو مسلم جوان نے پیغمبر کی باتوں پر عمل کیا اور جتنا اس کے امکان میں تھا اپنی ماں کی تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ اس کی ماں جو اپنے بیٹے کے اس نیک اخلاق و کردار سے متاثر ہو چکی تھی، ایک دن کہنے لگی، مجھے بھی پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو، میں چاہتی ہوں کہ اسے نزدیک سے اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جس نے تم کو ایسی نیک اور بیش بہا تعلیمات سکھائی ہیں۔ وہ عورت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور ان کے نیک اخلاق سے متاثر ہو گئی اور ان پر ایمان لائی اور مسلمان ہو گئی۔ پیغمبر نے جوان سے فرمایا، دیکھ لیا تم نے، تمہارے اسی صبر و تحمل کا نتیجہ ہے کہ آج تمہاری ماں بھی صاحب ایمان ہو گئی ہے۔ یہ ہے گھرانے کی مدد کرنے اور ان کو خوشحال رکھنے کا راز، جسے اسلامی تعلیمات کے سائے میں ہی درک کیا جا سکتا ہے۔ سامنے اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
Thank you.